السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ پیج نمبر 32 آیہ نمبر 203 تا 210 203 سے 210. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 203. واذکر اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. واذکر اللہ, اور تم ذکر کرو, فی ایام, تم ذکر کرو اللہ کا دنوں میں, معدودات گنے جانے والے, فمن تو جو, تعجل جلدی کرے, فی یومین دو دنوں میں, فلا تو نہیں, اسم علی کوئی گناہ اس پر, ومن اور جو, تاخر تاخیر کرے, فلا تو نہیں, اسم علی کوئی گناہ اس پر, لمن اتقا اس کے لیے جو تقوا کرے یا تقوی اختیار کرے, واتقوا اللہ اور تم تقوی اختیار کرو اللہ کا یا اللہ سے, واعلموا اور تم جان لو, انکم بے شک تم الہی اسی کی طرف تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے. ان گنتی کے دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو, پھر اگر کوئی شخص جلدی کر کے دو دنوں میں واپس ہو گیا تو بھی اس پر کچھ گناہ نہیں, اور اگر ایک دن کی تاخیر کر لے تو بھی کوئی بات نہیں, بشرط یہ کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو, اور جان لو کہ آخرت کو تم اسی کے حضور, آخرت میں تم اسی کے حضور پیش کیے جاؤ گے یا جمع کیے جاؤ گے. جیسے کہ ہم حج کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور سورہ بقرہ مدنی سورت ہے, کچھ آیتیں حج کی یہاں پر نازل ہوئی تھی, یعنی ڈیٹیل یہاں بتائی گئی, اور کچھ جو احکامات تھے حج کے سورہ آل عمران میں بتائے گئے تھے, جیسے پہلے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا. اور پیچھے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ حج اور عمرہ کس مقصد کے لیے کرنا چاہیے, صرف اللہ کے لیے. یعنی ہم اگر حج یا عمرہ جو بھی عبادت کر رہے ہیں تو وہ عبادت کا مقصد کیا ہو, صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیے جائے, نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں سے تعریف وصول کرنے کے لیے. اور جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ لوگ اپنے نام کے آگے حاجی لگاتے ہیں, الحاج, یا لوگ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ہم تو اتنے عمرہ کر چکے, ہم تو اتنے عمرہ کر چکے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو حج اور عمرہ کس کے لیے کیا جائے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے, اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اور حج کو جاتے ہوئے زاد راہ کا ہم کو کہا گیا تھا کہ زاد راہ ساتھ لے لیں. اور زاد راہ کیا ہے؟ یعنی ایک تو اپنا جو سامان ہے آپ کا, وہ سامان جو آپ کے استعمال کی ضرورت کی چیزیں ہیں, اور دوسرا بہترین زاد راہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ تقویٰ ہے. یعنی سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے حج کے سفر میں وہ تقویٰ ہونا چاہیے, اللہ کا ڈر. اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حج مبرور کسے کہتے ہیں, تو حج مبرور ایسا حج جو نیکیوں کے ساتھ ہو, جس میں کوئی ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو وہ باتیں نہ ہوں. تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ الحج المبرور ہوا ان یرجع صاحبہ زاہدا فی الدنیا راغبا فی الآخرہ, کہ جب وہ لوٹے حج کرنے والا تو اس طرح سے لوٹے کہ وہ دنیا کے تعلق سے زاہد ہو گیا ہو, یعنی دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہو, اور اس کی رغبت کہاں کے لیے ہو گئی ہو؟ آخرت کے لیے ہو گئی ہو. یہ حج مبرور ہوتا ہے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ حج کے دوران کی تجارت کی جا سکتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں بالکل, اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے میں تمہیں کوئی حرج نہیں ہے, تم حج کے سفر میں حج کے سفر میں تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر سکتے ہو. اور پھر ہم نے حج تمتو کا طریقہ دیکھا تھا کہ حج تمتو کیا ہوتا ہے. حج تمتو مطلب فائدہ اٹھانے والا حج, جس میں حاجی اس نیت سے جاتے ہیں کہ پہلے عمرہ کریں گے, پھر احرام اتار دیں گے, اور پھر حج کے دنوں میں احرام باندھیں گے. اور حج تمتو کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا, مختصراً پھر ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے, کہ اپنے گھر سے نکلنا, اور اگر جو انڈیا سے جانے والے لوگ ہیں, کیونکہ ان کو بیچ میں میقات راستے میں نہیں آتی ہے بلکہ فلائٹ کے بعد آتی ہے, تو لہٰذا ان کو جو لوگ بامبے سے جاتے ہیں یا دہلی سے جاتے ہیں تو ان کو وہاں ایئرپورٹ پر ہی احرام باندھ لینا پڑتا ہے, ورنہ یا پھر فلائٹ میں ان کو احرام باندھنا پڑے گا. اور وہی نیت کر لیں کہ یہ عمرہ کا احرام باندھ رہے ہیں اور حج کا احرام حج کے دنوں میں باندھیں گے. تو زبان سے نیت کی جائے گی کیونکہ حج اور عمرہ کی نیت واحد یہ عبادت ایسی ہے جس میں نیت زبان سے کی جاتی ہے. تو پہلے عمرہ کی نیت کی جائے گی, وہاں پہنچیں گے, عمرہ کریں گے, عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں گے اور سر منڈوا لیں گے. ٹھیک ہے, چاہے تو تقصیر بھی کروا سکتے ہیں, قصر بھی کروا سکتے ہیں, یعنی بالوں کو کم کر لینا. اب تقصیر کروا لیے, قصر کروا لیے بال اپنے, یعنی کم کروا لیے بال, اور بال ایسے ایک ایک جگہ سے نہیں کاٹے جاتے ہیں بلکہ پورے سر کو منڈوانا پڑے گا. اگر کم بھی کروانا ہے بال تو پوری طرح سے کٹنگ بنانا پڑے گا. پھر تقصیر کر لی, اس کے بعد آپ آزاد ہو گئے. اب آپ پھر وہیں پر آپ کو حرم یعنی آس پاس کے حدود حرم ہی میں رہنا ہے, اور حدود حرم میں رہتے ہوئے آپ پھر اس کے بعد چاہیں تو جتنے طواف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب 8 ذوالحجہ آئے گی تو 8 ذوالحجہ کو آپ مکہ سے مینا کی طرف روانہ ہوں گے, اور مکہ سے جاتے ہوئے یا اگر آپ مینا ہی میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو وہیں پر آپ احرام باندھ لیں گے ظہر سے پہلے, ظہر کی اذان سے پہلے, اور پھر وہاں پر آپ حج کی نیت کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں حج کی نیت کرتی ہوں. اپنی زبان سے کہیں, ورنہ عربی میں کرنا چاہیں تو عربی میں کہہ دیں, جو بھی کر لیں لیکن زبان سے کہیں. پھر آپ نے احرام باندھا, نیت کری, اور آپ مینا کے لیے چلے گئے. مینا میں آپ کو 8 تاریخ کے دن 4 نمازیں پڑھنی ہوگی, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور پھر 9 تاریخ کی صبح فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑا اچھا جب اجالا نکل جائے تو آپ کو عرفات کے لیے چلے جانا ہے. جب عرفات کے لیے چلے جائیں گے, عرفات میں دن بھر رہیں گے, وہاں کا قیام ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حج ہی عرفہ ہے, یعنی عرفات میں ٹھہرنے کو ہی حج قرار دیا گیا ہے, اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. ارکان حج میں وقوف عرفہ بہت ہی اہم رکن ہے. عبد الرحمن بن عویمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفہ ہی ہے, تو جو جمع یعنی یوم عرفہ اور عید کے درمیان کی رات طلوع فجر سے پہلے پہنچ گئے اسے حج مل گیا. پھر اس کے بعد جب آپ دن بھر عرفات میں رہیں گے, وہاں پر آپ ظہر عصر ملا کر پڑھیں گے, امام کا خطبہ سن سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ظہر عصر آپ نے ملا کر پڑھی, اب مغرب کی اذان جیسی, مغرب کی نماز کا وقت جیسے ہی ہوگا آپ وہاں بغیر نماز پڑھے نکل جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ یہی ہے مناسک حج کے, کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے ہی ہم کو کرنا ہے. آپ وہاں سے نکل گئے, آپ پھر مزدلفہ آئے رات میں, مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء دونوں ملا کر پڑھی, اور پھر رات میں وہاں پر آرام کر لیا, سو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آرام کیا تھا. آپ رات بھر وہاں سوئے, فجر کے لیے اٹھے, فجر میں فجر پڑھ کر آپ ہلکا سا اجالا پھیلنے کے بعد پھر چلے گئے جمرات, یعنی واپس مینا کی طرف. وہاں پر آپ ایک دن جو جمرہ اولا ہے اس کو کنکر مارے جائیں گے. وہاں سے یہ جو دن ہوتا ہے 10 تاریخ کا دن ہوتا ہے. یہ اب 10 تاریخ کا دن حاجی کے لیے سب سے زیادہ بزی دن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, اور اس میں بہت سارے کام انجام دینے ہوتے ہیں اس کو. 10 تاریخ کو آپ نے ایک جمرات پر کنکریاں ماری, اس کے بعد وہاں سے واپس آئے, اور پھر آپ قربانی کریں گے, سر منڈوائیں گے اور احرام کھول دیں گے. اس کو تحلیل اول کہتے ہیں, یعنی اب آپ پر سے احرام کی پابندیاں ہٹ گئیں, لیکن ابھی ایک پابندی ابھی بھی باقی ہے, وہ ہے شوہر اور بیوی سے تعلق قائم کرنے کی پابندی, وہ بعد میں ختم ہوگی. پھر آپ نے قربانی دی, سر منڈوا لیا, اس کے بعد آپ کو سیدھا وہاں سے چلے جانا ہے مکہ. پھر اس دن آپ کو طواف افادہ کرنا ہے, جس کو طواف حج بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ طواف افادہ کے بغیر حج نہیں ہوتا ہے, یہ حج کا رکن ہے, یہ بھی آپ یاد رکھیں. پھر آپ نے اس دن طواف کیا, سعی کی, جو حج تمتع کرنے والے وہ سعی بھی کریں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس دن بہت رش ہے یا کچھ آپ کے اوپر کچھ ایسا خدا نخواستہ بھی ایسی کچھ ایمرجنسی سچویشن آ گئی ہے, بعض اوقات کچھ لوگوں کے شوگر ڈاؤن ہو جاتے ہیں, کسی کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, تو طواف کرنے سعی بعد میں بھی کی جا سکتی ہے, لیکن اس دن کرنے تو بہتر ہے, کام اپنا ادا ہو جائے گا. تو 10 تاریخ کو آپ نے طواف کر لیا, سعی کر لی, اور پھر وہاں سے آپ کو رات ہر حال میں مینا میں گزارنی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خاص طور سے تاکیدن فرمایا کہ رات واپس مینا میں ہی گزارا, چاہے کتنی بھی رات ہو جائے. تو آپ کو طواف اور سعی کر کے واپس مینا آنا ہے, اور بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. یوزولی تو 12-1 بج جاتے ہیں رات میں آتے تھے, کیونکہ بہت رش ہوتا ہے, اور ہر حاجی اس دن طواف افادہ کرتا ہے, لہٰذا بہت رش ہوتا ہے. تو واپسی اگر آتے تھے آپ کو 12-1 بج جائے گا, یا کوئی جلدی بھی آ سکتے ہیں ماشاء اللہ, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی کرے, واپس آ پائیں گے مینا میں. اب یہ جو یہاں کے مینا کے جو دن ہیں, یہ ذکر اذکار کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے، حمد و ثنا، دعائیں، یہ ساری چیزیں، انہیں سے بیٹھے نہیں رہنا ہے. پھر مینا میں آپ رہیں گے، یعنی 10 کی رات کو آپ واپس مینا میں آ جائیں، پھر 11-12 کو رہیں گے مینا میں. اب اگر کوئی جلدی کرنا چاہے، جیسے آج کی آیت میں ہم نے پڑھا، اب یہ یہاں سے دیکھ لیجیے، وذکر اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ. اب یہ جو ہے اللہ کا ذکر کرو. تو اب یہاں مینا میں رہتے ہوئے ایک تو عرفات میں آپ نے خوب دعائیں کی، اور مینا میں رہتے ہوئے بھی آپ نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے. تو آپ جب مینا واپس آ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے. اس کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں. یہ 11-12-13 ذوالحجہ ہیں، اور ان میں ذکر الہی کی خاص طور سے ہدایت کی گئی ہے کہ ہم کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور جب جمرہ پر جانا ہے کنکری مارنے کے لیے، تو کنکری مارتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہنا مسنون ہے، اس کے علاوہ بھی بآواز بلند تکبیرات کہنا مسنون ہے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی تکبیریں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ اکبر. پھر حاجیوں کے لیے ایام تشریق کے 3 دن 11-12-13 ذوالحجہ کو مینا میں قیام کرنا مسنون ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسے تاخر کہتے ہیں. اور جو کوئی جلدی چلا جائے، یعنی 12 ذوالحجہ کو چلا جائے، تو اس کو بھی اجازت ہے اس کی. یہ تاجل، یعنی جلدی کرنا کہتے ہیں، تے این جیم لام تاجل. مگر اس صورت میں مینا کو سورج غروب ہونے سے پہلے چھوڑنا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ 12 کو چلے جا رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے. 12 تاریخ کو اگر آپ مینا سے مکہ چلے جا رہے ہیں، یا آپ کو اپنے گھر چلے جانا ہے واپس، جب آپ 12 کو مینا سے نکلیں گے تو پھر آپ کو کب نکلنا پڑے گا؟ سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کو مینا چھوڑنا پھر لازمی ہوگا. اور اگر جو 13 کو رہ رہے تو پھر وہ 13 کو صبح کنکری مارے گا، اور اس کے بعد پھر وہ نکل جائے گا. تو اسی کو تاجل اور تاخر کہتے ہیں، اور یہ حاجیوں کی آسانی کے لیے رکھا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ حج میں اتنی بڑی عبادت ہے، اس کے باوجود بھی حج میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آسانی کا خیال رکھا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو حج ایسی عبادت ہے، جیسے کہ ہم نے اس دن بھی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، امام ابو حنیفہ نے کہا تھا رحمہ اللہ علیہ نے کہ جب تک میں نے حج نہیں کیا تھا میں روزے کو سب سے بڑی عبادت سمجھتا تھا، لیکن جب میں نے حج کیا تو جانا کہ اس عبادت میں تمام عبادتوں کو جمع کر دیا گیا ہے، سبحان اللہ. تو بہرحال حج میں آپ کو بہت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، اور جو نمازیں جہاں پڑھنی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑھی تھی ویسی آپ کو ادا کرنا ہے، اور یہی حج ہے اصل میں دیکھا جائے تو. اور حج ٹوٹلی دیکھا جائے تو 8, 9, 10, 11, 12 ذوالحجہ، یہ تاریخوں کو ہوتا ہے. یہ 5 دن حج کے کہلاتے ہیں، یعنی یہ 5 دنوں میں حج ہوتا ہے. اور جو 6ٹے دن یعنی 13 تاریخ کو جو ٹھہرنا چاہے تو 13 تاریخ کو بھی رہ سکتا ہے، لیکن اگر جو جلدی کرنا چاہے تو 12 کو چلے جا سکتا ہے، اپنے گھر واپس یا مکہ واپس آ سکتا ہے. مکہ واپس آ کر اس کو طواف ودا کرنا ہے، لیکن طواف ودا حج کا رکن نہیں ہے، لیکن کریں تو بہتر ہے. تو یہاں تک یہ حج کی آیات تھی. اب اس کے آگے ایک اور ٹاپک شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر الد الخصام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بظاہر آپ دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھے ہیں، اور وہ لوگ اپنے آپ کی گواہی بھی دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، ہم تمہارے لیے خیر خواہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ الد الخصام ہیں، سب سے زیادہ جھگڑالو، سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اور آج آپ پوری دنیا پر نظر ڈالیں تو آپ کو پوری لیڈرشپ جو نظر آئے گی، یعنی دنیا کا نظام آج ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو الد الخصام ہیں، جو بظاہر اپنے آپ کو میٹھی میٹھی باتیں کر کے لیڈر ثابت کرتے ہیں، آپ سے حسین وعدے کرتے ہیں، وعدوں کے جھوٹے جال میں انسان کو جکڑتے ہیں، اور کرتے وہی ہیں جو ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں نے آج دنیا کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو دنیا کے لوگوں کو ایک آزمائش میں ڈال رکھا ہے، اور یعنی تکلیف میں ڈال رکھا ہے. اور لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، اچھا وہ فلاں تو بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، فلاں تو بہت اچھا بولتے ہیں، فلاں تو بہت اچھے. تو نہیں، اسلام ہمیں یہ کرائیٹیریا نہیں دیتا کہ تم ظاہراً کسی کا معاملہ کرو. تم یہ دیکھو کہ جب تک اس کے دل کے اندر خیر خواہی نہیں ہے، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ جیسے جو کفار مکہ تھے، جو سرداران قریش تھے، وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے سردار کہلواتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ان کا کردار اتنا بہترین تھا، وہ لوگ سچ بولنے والے تھے، لوگوں کی خیر خواہی رکھتے تھے، اس قدر خیر خواہی تھی لوگوں کی کہ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان کھلا دی تھی، اور یہ جو دنیاوی لیڈر ہوتے ہیں جو علیحد الخسام ہوتا ہے وہ اپنی ذات کو دھکا بھی نہیں لگنے دیتا, وہ اپنی ذات کا کوئی نقصان نہیں چاہتا, اس کا دل چاہتا ہے کہ بس دنیا اس کو ملتی رہے, اس کو دنیا کے فائدے ملتے رہے, لوگ اس کی واہ واہ کریں, لوگ اس کو وہ پروٹوکول دیں, اور وہ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرے گا, چاہے پوری کی پوری انسانیت, پورے ملک کے لوگ, پوری عوام بغیر بجلی کے گزارا کرے, بغیر پانی کے گزارا کرے, ان کے لیے نہ روڈس اچھے ہوں, نہ ان کے لیے بیسک نیڈس جو ہوتی ہیں, ایک عام انسان ہونے کے ناطے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے عام انسان کی, اس سے بھی نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں, اور جو بڑے بڑے حکمراں ہیں, لیڈرز ہیں, انہوں نے ان کو ہر قسم کی فیسلٹیز حاصل ہیں, تو یہی تو وہ لوگ ہیں کہ خود آرام سے بیٹھے ہیں اور عوام کا خون چوس رہے ہیں. تو یہاں پر اسی کی تصویر کشی کی گئی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 204. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے, مَن يُعْجِبُكَ, جو پسند آتا ہے آپ کو, قول ہو اس کا قول, فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں, اور یشہد اللہ, اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو, اللہ اوپر, ما فی قلبی, جو دل میں ہے اس کے, وہ ہوا, حالانکہ وہ علد الخصام, سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے مباحثے میں. خصام, خصم سے خاص آدمی, خصم بحث و مباحثہ, جدال بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, جھگڑا بھی کہہ سکتے ہیں, تو وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. روانی والا ترجمہ دیکھیں. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے, اور وہ اپنی نیک نیتی پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے, حالانکہ وہ کج بحث قسم کا جھگڑالو ہوتا ہے. اللہ تعالی رحم کرے. ویسے تو تفاسیر میں مفسرین کی یہ آرا ہے کہ یہ آیت دراصل منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی, کیونکہ منافقین کی یہی کوالٹیز ہوتی ہیں, اور اس میں بھی اخنس بن شریق, لیکن ایکچولی قرآن میں کوئی کسی کا نام نہیں لیا گیا, اور قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی آیت فلاں شخص کے لیے مخصوص کر دی گئی ہو, پھر تو ہر شخص یہ کہے گا کہ میرے لیے نہیں, فلاں شخص کے لیے تھی, تو کوئی اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہے گا. دراصل یہ آیت ایسے شخص کے لیے, یہ کسی پر بھی فٹ بیٹھ سکتی ہے, اس زمانے کے جو لوگ علیحد الخسام تھے ان پر بھی فٹ بیٹھتی ہے, آج کے دور کے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی یہ آیت اسی طرح سے ہے, یعنی ایک طرح سے وہ چاہے تو اپنا تذکیہ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ایکچولی بتایا گیا ہے کہ یہ کوالٹیز, یہ مضموم صفات دراصل منافقین میں ہوتی ہے, یعنی یہ جو علیحد الخسام ہوتا ہے شخص, وہ کون ہوتا ہے؟ ایک تو وہ سخت جھگڑالو ہوتا ہے, اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے اور یہ کیا ہے, کیونکہ اس میں دراصل اس آیت میں اشارہ ہے سخت جھگڑالو آدمی کا, جو کہ مضموم کوالٹی ہوتی ہے اس کی, یعنی مذمت کی ہوئی کوالٹی. تو اب غد الرجال الی اللہ تعالی العلد القسام, کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض شخص, جس پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے, وہ کون ہے؟ جھگڑالو قسم کا شخص, کج بحث شخص. کیوں؟ وشدت الخصومہ من صفات المنافقین, یہ جو جھگڑے میں سخت ہونا منافقین کی خاص صفت ہے, خاص کوالٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ لئنہم یحبون الدنیا, وہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں, اسی وجہ سے وہ جھگڑالو ہیں. فیکثرون الخصام علیہا, اور بس اسی وجہ سے پھر وہ کثرت سے جھگڑا کرتے رہتے ہیں, یا اس پر, یعنی اسی کے لیے وہ جھگڑتے, دنیا کے لیے پھر وہ جھگڑتے ہیں. اب دیکھیں کہ اس سے پتا چلا کہ جو دنیا میں اپنا دل لگائے گا, اور جو دنیا کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوگا, وہ پھر ایسی کج بحثوں میں مبتلا ہوگا, کیونکہ وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایسے بحثیں کرتا رہے گا, وہ جھگڑالو ہوگا. اور آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں آپ کو ایسے اشخاص نظر آ جائیں گے. اور اسی کے بارے میں, یعنی آگے جو کہا جا رہا ہے اس کو مزید ہم دیکھ لیتے ہیں, پھر ایک ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اور کیا آگے کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں, کہ کیسا ہے وہ شخص, اس کی جو مضموم صفات بتائی, جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر کھول کر بیان کر دیا. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اب آپ دیکھیں اس کی یہ مزید مضموم صفات, مضموم کوالٹی بتائی جانے کے, وہ شخص کی کیا کیفیت ہوتی ہے, یا اس کے اندر کیا چیزیں پائی جاتی ہیں. وَإِذَا تَوَلَّا، اور جب لوٹتا ہے سا، وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، لِيُفْسِدَا، تاکہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور وہ ہلاک کرے کھیتی، وَالنَّسْل، اور نسل، وَاللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کو. اور آنے والا ترجمہ دیکھ لیجیے، اور جب وہ ایسی باتیں کرنے کے بعد لوٹتا ہے تو عملاً اس کی تگ و دو یہ ہوتی ہے، یعنی بھاگ دوڑ یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیں یہ ہوتی ہے اس کی کوالٹی، یہ ہوتی ہے اس کی مضمون صفات. اور اس میں شیخ سعدی اور قرطبی اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایسا شخص آپ کو دلیل، یعنی اس کا جو قول ہوتا ہے اس کے پاس بہت ساری دلیلیں ہوتی ہیں، وہ اپنی دلیل سے آپ کو قائل کرتا ہے، اور لیکن وہ نہ سچ ہوتا ہے نہ جھوٹ ہوتا ہے، یعنی جب وہ بات کرتا ہے تو آپ کو ایسے توڑ مروڑ کا پیش کرے گا کہ جو حقیقت ہے، جو تصویر کا اصل رخ ہے، وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو، بلکہ وہ آپ کے سامنے کوئی باتوں کو ایسے خوبصورت بنا کر پیش کرے گا. اس میں نہ نیکی ہوتی ہے نہ بظاہر آپ کو کوئی فجور نظر آتا ہے، یعنی کوئی نافرمانی کے کام نہیں نظر آتے آپ کو، لیکن وہ کیا کرے گا، نافرمانیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا. اور یہاں تک کہ جو اس کا عمل ہوتا ہے، بظاہر لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یہ سچ بول رہا ہے، لیکن وہ سچ نہیں بول رہا ہوتا ہے، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ تزکیہ کیا ہوا شخص ہے، یا وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہے، لیکن اس میں کوئی اچھائی نہیں ہوتی، ایکچولی وہ ایسی اس طرف بلا رہا ہوتا ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. اور وہ تمام حالات کو گواہ بھی بناتا ہے، یعنی اس طرح سے وہ بات کرتا ہے کہ آپ کو لگے کہ ہاں بالکل کتنی صحیح بات کہہ رہا ہے. اور جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے، یعنی ایکچولی اس کو جس ڈھب پر لوگوں کو لانا ہوتا ہے، اس کے دل میں جو ہوتا ہے وہ اس پر گواہ بھی بنا رہا ہوتا ہے. یعنی کیا ہے، وہ لوگوں کو بہکانے کے لیے اصل میں سارے کام کرتا ہے، لوگوں کو ایک غلط رخ دینے کے لیے بات کرتا ہے، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھا میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ اس بات پر گواہ. یعنی نعوذ باللہ، وہ پھر اللہ کی بھی قسم کھا لیتا ہے، جھوٹی قسم. اور لیکن اس کے جو سارے اعمال ہوتے ہیں وہ حق کے خلاف ہوتے ہیں، وہ باطل پرست ہوتے ہیں اس کے خیالات، اور پھر اس کے اعمال بس، یعنی اس کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھی بہکاتا چلا جاتا ہے. اور وہ بعض اوقات جو قرائن ہوتے ہیں سامنے، جو شواہد ہوتے ہیں، اس پر لوگوں کو بتاتے کہ دیکھا یہ ایسا ہو گیا، وہ فلاں نے تو ایسا کر دیا، میں اس سے بہتر دور لاؤں گا آپ کے لیے، اور لیکن وہ ایکچولی جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس کا کوئی تزکیہ نہیں ہوا ہوتا، وہ اپنا خود کا تزکیہ نہیں کرتا. اور قرطبی کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی یہ آیت دلیل ہے اس بات کی، اور اس میں تنبیہ ہے، وارننگ ہے کہ ہم کو احتیاط برتنی چاہیے دین اور دنیا کے معاملے میں. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ آپ کے سامنے گواہی پیش کرتے ہیں، جو فیصلہ دیتے ہیں وہ سامنے حالات اور احوال کو سامنے رکھ کر فیصلہ دیتے ہیں، لیکن ایکچولی اس میں بھی غلط ہوتا ہے. تو حاکم کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ظاہری عمل پر نہ جائے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر، اللہ کی قسم آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن میں نے ایسا کیا اور یہ ایسا ایسا ہو گیا، میں تو ایسا نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں تو ایسا نہیں کرنا چاہ رہی تھی. یعنی آپ کے سامنے وہ ایسی تصویر پیش کریں گے کہ آپ کو لگے کہ یہی سچ کہہ رہا ہے. اور جو دوسرا فریق ہوتا ہے وہ اس کو، یعنی اپنی زبان درازی کی وجہ سے دوسرے فریق کو جھوٹا قرار دیتا ہے اور اپنے آپ کو سچا قرار دیتا ہے. تو ہم کو جب اللہ تعالیٰ نے اگر فیصلہ کرنے کی قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر وہ منصب دیا ہے کہ ہم کہیں ہم کو کوئی فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کرے کہ آپ قاضی بنیے، ہماری طرف سے آپ ہمارا فیصلہ کریے، تو ہم کو صرف ظاہر پر نہیں جانا چاہیے. ان لوگوں کے ظاہر پر نہ جاؤ، جو ان کے اندر چھپا ہوا ہے وہ دیکھو. اور ایمان ہم سب جانتے ہیں، ایمان نظر نہیں آتا ہے، ایمان اندر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اسی کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اصل میں. تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کہ جو آپ کو اپنی زبان دانی کی وجہ سے، یہ اتنے چرب زبان ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس یہی صحیح ہے اور آپ ان کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، لیکن جو ان کے باطن میں ہوتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، وہ بحث و مباحثہ کر کے اپنے باطن کا حال چھپا لیتے ہیں اور اپنے ظاہر پر معاملہ کرنے کا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دونوں حالوں کے درمیان تم دیکھو کہ کون سچ بولنے والا ہے. یعنی جو بظاہر یہ نہ ہو کہ کسی کے اچھی بات کرنے پر تم چلے جاؤ، بلکہ تم یہ دیکھو کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرو. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کا قول بہت جمیل ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے، بہت حسین قول ہوتا ہے ظاہری طور پر، لیکن وہ چھپائے ہوتے ہیں قباحت یا قبیحہ اپنے اندر. یعنی وہ اپنے دل کے اندر کچھ بغض رکھے ہوتے ہیں، جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے نظر نہیں آتی ہے، اور جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ ان کا قول جمیل ہوتا ہے، خوبصورت قول ان کا، ان کی باتیں، کہ جب تم ان کو دیکھو تو ایسا لگے کہ گویا کہ تم ان کے باتوں کے سحر میں گرفتار ہو رہے ہو، لیکن ایکچولی وہ جھوٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور پھر دوسرے کیا بتایا گیا اس کا، کہ جو الد الخصام ہوتا ہے اس کی ساری بھاگ دوڑ، وعزہ طول، جب وہ لوٹتا ہے اپنے بات کرنے کے بعد، اور وہ ایکچولی لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، اپنے کلام کی وجہ سے وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور جب وہ پلٹتا ہے کام کرنے کے لیے اور زمین پر چلتا ہے، تو صرف اس لیے چلتا ہے اور اس لیے زمین پر دوڑ دھوپ کرتا ہے کہ فساد پھیلائے. اور فساد کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ فساد زمین کے امن و امان کو ڈسٹروائے کرنا، اسے ڈسٹرب کرنا، امن و امان کو ختم کرنا، چاہے وہ قول سے ہو چاہے وہ فعل سے ہو. تو اس کی ساری دوڑ دھوپ، ساری اس کی بھاگ دوڑ کس کے لیے ہوتی ہے؟ کہ زمین میں فساد کرے، زمین کے امن و امان کو ختم کرے، لوگوں میں انتشار پھیلائے، زبردستی فتنے پیدا کرنا، نئے نئے شوشے چھوڑنا، نئی نئی چیزوں کو سامنے لانا، خبروں میں ایسی چیزوں کو پیش کرنا جس سے لوگ ڈسٹرب ہوں، ایک افراتفری پھیلے لوگوں میں، ایک انتشار پھیلے لوگوں میں، یا لوگوں کا امن و امان ختم ہو جائے، یہ سب اسی میں آتا ہے. اور مسلمانوں کے دلوں میں شبہ پیدا کرنا، یا مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑنے کی بجائے توڑنے کی کوشش کرنا، اور ہیلے بہانے سے لوگوں کو کفر کی طرف لے جانا، یا ہیلے بہانے سے لوگوں کو کفر کے فائدے بتانا، یا کفر میں جو ان کو فیسلٹیز حاصل ہیں اس کی طرف راغب کرنا. اور آج آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہائے دیکھو وہ کافر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ نے ان کو دیا ہے، اور ہم دیکھو اللہ کا نام لینے والے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، آج ہم پر کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، ایسا کہتے ہیں لوگ. تو یہ بھی غلط ہے. تو ایکچولی یہ سوچ کہاں سے پیدا کی گئی؟ یہ وہ لیڈرز ہوتے ہیں جو یہ سوچ پیدا کرتے کہ دیکھو تم مسلمان ہو کر بھی تم کو تنگی ہے، اور ہم کافر ہو کر بھی ہم کو آسانیاں ہیں. اور بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو کفر کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں، جو ایکچولی کفر کا ہاتھ مضبوط کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور بظاہر ان کا نام مسلمانوں کا سا ہوتا ہے. تو بہرحال، تو الد الخصام شدید العداوہ والخصومہ، یعنی دشمنی میں بہت سخت اور بہت جھگڑالو. اور منافقین کی جو کوالٹیز بتائی گئی تھی اس میں کیا بتایا گیا تھا آپ کو، اگر آپ کو حدیث یاد ہو کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی دے تو امانت میں خیانت کرے، اور جو آخری اس کی مضمون صفت تھی وہ کیا تھی؟ کہ جب جھگڑا کرے تو سخت کلامی پر اتر آئے، یعنی جھگڑے میں بہت سخت ہو جائے، سخت تیز کلامی کرے. بہرحال، تو یہ ہوتا ہے الد الخصام، کہ اللہ تعالی نے یہاں پر اس کے بارے میں کیا بتا دیا کہ اس کی ساری دوڑ دھوپ زمین میں فساد کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور کیا کرتا ہے؟ وہ یہلک الحرث والنسل، کھیتیوں کو برباد کرتا ہے. اور یقین جانے کی ابھی جو رپورٹ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آج اتنے جو کھیتیوں کے لیے جو پیسٹیسائز آتا ہے، یعنی بلکہ جو بیج تیار کیے جا رہے ہیں، ان بیجوں میں دراصل ایسی چیزیں رکھ دی گئی ہے کہ خود بخود اس میں کیڑا پیدا ہو، تاکہ پھر ان کے جو اسپرے ہیں، جو ان لوگوں نے ایسی دوائیاں ایجاد کی ہیں جو کھیتیوں میں چھڑکاؤ جس کا ہوتا ہے، یا کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کھیتیوں کو، یا اس فصل کو کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسی دوائیاں ملتی ہیں. اور آج بیچارہ کسان دبا جا رہا ہے، مرا جا رہا ہے قرضوں کے بوجھ تلے. اور یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، اور یہ زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز کی کمپنیز ہیں جو یہ دوائیاں پیدا کرتی ہیں، تو اسپیشلی وہ بیج میں ایسی کچھ بیماری رکھ دی جاتی ہے، یہ ایسا کچھ رکھ دیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے کیڑا لگ جاتا ہے. اور پھر بیچارہ کسان کیا کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اتنی محنت سے میں نے یہ فصلیں لگائی تھی، اب اگر اس کو کیڑا لگے اور کیڑوں نے ہی کھا لیا اس فصل کو، تو میری تو فصل برباد ہو جائے گی. اب بیچارہ پھر بھاگ دوڑ کرتا ہے، پھر وہ مہنگی مہنگی دوائیاں خریدتا ہے، پھر اس کو چھڑکاؤ کرتا ہے. تو یعنی ایسا لازم و ملزوم بنا دیا گیا ہے. اور جو پولیو کا اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں گے، جو آج ہم اپنے بچوں کو پولیو کے ٹیکے لگاتے ہیں ایکچولی، تو یہ جو پولیو کے ٹیکے ہوتے ہیں تو بچوں کے جسم میں وہ دوا انجیکٹ کی جاتی ہے، جس سے آگے چل کے جو بیماریوں والے جراثیم ہیں وہ کھل کر ابھر کر سامنے آتے ہیں، اور پھر اسی کو دبانے کے لیے وہ لوگ نئی نئی دوائیاں بناتے ہیں. تو اسی لیے بہت سارے لوگ تو پولیو کے ٹیکے دلاتے بھی نہیں ہیں بچوں کو، کیونکہ اس کے نام پر وہ لوگ ایکچولی اپنی پوری انڈسٹری چلا رہے ہیں یہ دوائیوں کی. میڈیسنز کی. اگر آپ چاہیں تو انٹرنیٹ پر جا کر خود سرچ کر سکتے ہیں, آپ کو اور بہت اچھی معلومات مل جائیں گی. بلکہ کہ ایکچولی پورا کا پورا ایک جال بچھا دیا گیا ہے کہ پہلے وہ ایسی چیز انجیکٹ کی جائے جس سے بیماریاں ابھریں. آپ نے وہ چکنگونیا سنا ہوگا یا پھر اور ایسے طرح کے جتنے بھی نام ہیں. تو ایکچولی کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسی فضا میں یا پھر ٹیکوں کے ذریعے سے یا یہ پیداوار کے ذریعے سے ایسی بیماریاں خود لائی جاتی ہیں تاکہ پھر ان کے ٹیکے, ان کے انجیکشنز, ان کی دوائیاں سیل ہوں مارکیٹ میں. آپ سوچیں کتنا یعنی یہ ظلم ہے انسانیت پر, اور کیسا وہ شخص ہوگا, یہی علد الخسام ہوتا ہے جو کھیتیوں کو تباہ و برباد کرتا ہے, جو نسل کو ہلاک کرتا ہے, جو اس کے در پہ ہے کہ نسل ختم ہو جائے, جو اس کے در پہ آزا ہے کہ زمین ڈسٹروائے ہو. زمین کو انہیں جب ہم یہ چھڑکاؤ کرتے ہیں دوائیوں کا, تو یقین جانے کہ دوائیاں اتنی زہر آلود ہوتی ہیں اور یہ اپنا زہر دھیرے دھیرے چھوڑتی ہیں زمین پر, کہ وہ زمین کہا جاتا ہے کہ 40 سال بعد 50 سال بعد وہ زمین پھر بنجر ہو جاتی ہے. پھر وہ زمین پر آپ کوئی کھیتی یا کوئی ایسی فصل پیدا نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ان دوائیوں کی وجہ سے, ان دوائیوں کے اثرات, وہ کیمیکلز کے اثرات کی وجہ سے وہ زمین بیکار ہو جاتی ہے. تو کیا ہوا ایکچولی یہ بھی, کیونکہ جو پیداوار ہے یہ تو انسان کی ضرورت کے لیے ہے نا, تو اس کو بھی ختم کرنا ہوگا. تو آپ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے, آپ اپنے دنیاوی عیش و آرام کے لیے دولت کو اپنے دولت صرف آپ چاہتے کہ آپ کے ہاتھ میں باقی رہے اور آپ کے پاس رہے, اس کے لیے آپ لوگوں کو اور کھیتوں کو اور نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. اور یہی پورا سسٹم آج دنیا میں رائج کر دیا گیا ہے. اور یہ جو علد الخسام ہوتا ہے امن و امان کے نام پر, اور کہتے کہ ہم تو امن و امان کے علم بردار ہیں, ہم تو پیس چاہتے ہیں دنیا میں, اور پھر اسکولس پر بم گرائے جاتے ہیں, ہاسپٹلس پر ان کو تباہ اور برباد کیا جاتا ہے, ان کے اوپر ان کو ڈسٹروائے کیا جاتا ہے, اور کہتے کہ غلطی سے گر گیا اور نسل کی نسل تباہ کر رہے ہیں. امن کے نام پر نوجوانوں کو خاص طور سے ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کو ختم کرو, بچوں کو ختم کرو. اور جب یہ رپورٹ آتی ہے دنیا میں تو اس پر ان کی جان اور جل اٹھتی ہے. جب دنیا میں وہ رپورٹ دیکھتے ہیں کہ اچھا مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ تو بڑھتی جا رہی ہے, مسلمان گرو ہوتے جا رہے ہیں, آبادی ان کی بڑھ رہی ہے, کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے کہ جو زیادہ یعنی ایسی عورت سے تم نے کہا کرو جس کے زیادہ بچے ہوں, جس کے زیادہ بچے ہو سکتے ہوں. اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا قیامت کے دن. سبحان اللہ, آپ دیکھیں, لیکن ہم کو اپنے رسول سے محبت نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ بس ہم دو ہمارے دو. یعنی ہم آج وہ علد الخسام جس طرح سے باتوں کے حسین جال میں ہم کو جکڑ رہا ہے, ہم اسی کے پھیرے میں آ گئے, اسی کے دھوکے میں آ گئے, اور ہم کو اپنے رسول کی بات کا ذرا پاس لحاظ نہیں. ہم کہتے ہیں بچے یہ تو جی کا جنجال ہیں, بچے اتنے سارے بچے پیدا کر کے کیا کریں گے. کہتے ہیں اتنی بڑی فیملی, 4 بچے 5 بچے, ہائے کیسا کریں گے آپ, کتنے کام ہیں, اور یہ بچے تو ہم کو پریشان کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں پھر ماں کا درجہ بھی تو اتنا زیادہ ہے نا, اور اللہ کے رسول کثرت پر فخر کریں گے. تو جب یہ رپورٹ سامنے آتی ہے تو ان کی جان جل اٹھتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا مسلمانوں کی آبادی اتنی بڑھ رہی ہے اور ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں تب بھی ہماری آبادی نہیں بڑھ رہی ہے. اگر آپ رپورٹ دیکھیں گے تو ویسٹرن کنٹریز میں اور بلکہ ایشین کنٹریز میں بھی آپ دیکھیے کہ کہا جاتا ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے الحمدللہ مسلمانوں میں زیادہ ہے, جو نیو بورنس ہیں وہ بھی مسلمانوں میں زیادہ ہے ماشاءاللہ, اور کم بوڑھے ہیں. جبکہ دوسرے تمام ممالک میں, دوسرے تمام مذاہب میں, اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں اور جاپان میں خاص طور سے بوڑھوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, ینگ بہت کم ہے, اور نیو بورنس اس سے بھی زیادہ کم ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ خود سوچنے کے آگے کیا ہونے والا ہے کہ جب بوڑھے بہت زیادہ ہوں, نوجوان کم ہوں اور نیو بورن ان سے بھی کم ہوں, تب آگے جا کر نسل کا کیا ہوگا, نسلیں ختم ہو جائے گی. تو ایکچولی یہ چیز ان کو ناقابل برداشت ہوتی ہے. وہ کہتے کہ اچھا کفر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے وہ کم ہو جائیں دنیا میں, اور اللہ کو ماننے والے اور اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والے وہ زیادہ ہوں, یہ بات علد الخسام کو پسند نہیں آتی. اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس طرح سے پھر اسپیشلی جو امت مسلمہ ہے اس کو ڈسٹروائے کرتا ہے, اس کو ختم کرتا ہے, اس کو آبادی پسند نہیں آتی ہے. اور ویسے بھی جو شیطان کی پیروکار ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر اتنی آبادی بڑھ جائے گی تو لوگ کھائیں گے پئیں گے کیا, لہذا نسل کو ختم کیا جائے, بچوں کو کم کیا جائے, بچوں کی پیدائش کو, اس کی شرح کو کم کیا جائے. جو نظریہ تھا مارکس کا, وہ کیا نظریہ تھا, وہ یہی تھا کہ آبادی چند سالوں میں بہت بڑھ جائے گی, لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا, لہٰذا بچوں کو بند کروایا جائے. اور اسی نے وہاں سے نسل بندی شروع کی تھی, اور اس نے وہ چیزیں نکالی تھی, اور اس نے وہ نظریہ پیش کیا تھا, اور اسی کا رزلٹ ہے, اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جتنی بھی جو یہ مانے حمل پریگنینسی کو روکنے والی جو چیزیں ہیں, جو ذرائع ہیں یا پریگننٹ ہونے کے بعد اس کو ختم کرنے کے جو چیزیں ہیں وہ اسی نظریے کو پیش کرتے ہیں کہ آبادی کو ختم کیا جائے. اور کہا جاتا ہے کہ امریکہ کتنے ہزار ڈالر صرف مسلم کنٹریز میں فری ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ مسلمانوں میں نسل ختم ہو جائے, یہ لوگ پیدا آبادی کو کم کریں. اور اس لیے خوبصورت نعرے, خوبصورت سلوگن دیے گئے, خوبصورت خواب دکھائے گئے کہ کم بچے خوشحال گھرانا, ہم دو ہمارے دو. اب پہلے ہوتا تھا کہ ہم دو ہمارے تین, ہر جگہ ہم دیکھتے تھے جب چھوٹے تھے تو نظر آتا تھا کہ پوسٹر پر لگا ہوتا تھا کہ دونوں میاں بیوی ہیں, تین بچے ہیں, بس ختم. اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا, اس کے بعد ایسے نظر آیا کہ دونوں میاں بیوی ہیں, دو بچے ہیں, ختم. اس کے بعد جب کئی عرصے بعد جب دیکھا, سعودی عرب سے جب انڈیا آتے تھے تو دیکھا بورڈ پر نظر آ رہا ہے کہ دو بچے اور سوری دونوں میاں بیوی اور ایک بچہ. یعنی آپ دیکھیں وہ تین سے کم ہوتے ہوتے دو ہوئے, پھر دو سے کم ہوتے ہوتے ایک ہوا. اب ایسا نہ کہ کچھ اگلے سالوں میں ہم جب آئے اور دیکھے تو کہا کہ بس ہم دو کافی ہے ہمارے, ہمیں کوئی نہیں چاہیے. تو یہی تو نسل کو برباد کرنا ہوا, یہی تو نسل کو ختم کرنا ہوا. تو اس کی جو علد الخصام کی ساری دوڑ دھوپ کس لیے ہوتی ہے کہ وہ نسلوں کو تباہ کرے, کھیتیوں کو برباد کرے, نسلوں کو ڈسٹروائے کر دے. اور اس لیے اسپیشلی ٹارگیٹ بنائے جاتے ہیں کہ آبادی والی جگہ پر ایسی چیزیں گرائی جائیں جس سے وہ آبادی ختم ہو جائے پوری کی پوری. آج آپ دیکھتے ہیں جاپان کا حال کہ وہاں پر جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو کیمیکلز یا جو بم گرائے گئے تھے اس کے اثرات کئی سالوں تک رہے, کہ کئی سالوں تک وہاں پر اب نارمل بچے پیدا ہوتے رہے. آپ دیکھیں کتنی ڈسٹروائے کرنے والی چیزیں ہیں. تو علد الخصام کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ نسلوں کو اور کھیتیوں کو تباہ اور برباد کرتا ہے. اور پھر اپنے سارے کام پر اللہ کو گواہ بھی ٹھہراتا ہے کہ میں تو تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں, ہم تو امن کے علم بردار ہیں, ہم اس لیے کام کریں, ہم دنیا کو بچانا چاہتے ہیں, ہم دنیا میں امن لانا چاہتے ہیں, اس لیے کام کر رہے ہیں. تو دنیا میں امن ایسے آئے گا اس طرح سے برباد کر کے؟ تو بہرحال یہ جو نسلوں کو جو ہلاک کیا جا رہا ہے, آپ دیکھیں ہمیں بہت الرٹ رہنا ہے, ہم خاص طور سے امت مسلمہ کو. کل قیامت کے دن ہمارے کام یہ علد الخصام آئے گا یا ہمارے رسول ہماری سفارش کریں گے, آپ بتائیں. اور رسول کس کی سفارش کریں گے؟ جنہوں نے رسول کی بات مانی ہوگی, جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی ہوگی, رسول اس کی سفارش کریں گے. تو اللہ کے رسول تو فرماتے کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں بھائی ہمیں تو اتنے بچے نہیں چاہیے, کون یہ جی کا جنجال پالے اتنے بچے, اور آج کی دنیا میں تو ہم افورڈ کر ہی نہیں سکتے, ایسے جملے کہتے ہیں لوگ. تو آپ افورڈ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ نعوذ باللہ, آپ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا قرار دے رہے ہیں. رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاقہ کشی اور بھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. سبحان اللہ, رزق دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. میں اور آپ بھلا یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, اور زیادہ بچے ہوں گے تو خرچ زیادہ ہوگا. یہ بات ثبوت کی حد تک پہنچ چکی ہے کہ جیسے جیسے بچہ آتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ باپ کی کمائی میں ایسی برکت دے دیتا ہے کہ اس آنے والے بچے سے دوسرے لوگ اور زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں, ماشاء اللہ سبحان اللہ. پھر جو رونق بچوں کی وجہ سے ہے, اور پھر آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر ایک یہ ہندوانہ سوچ آ گئی ہے کہ ہائے بچے بڑے ہو گئے اب پریگننسی نہیں ہونی چاہیے, ہائے بچے بڑے ہو گئے اب بچہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایکچولی یہ ہندوانہ سوچ ہے. کیا یعنی ہسبینڈ اور وائف کو بچے ہو رہے ہیں تو اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا ہے. پھر جب بچے جو جیسے جیسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, پھر جب بعد میں آخر میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں کہ جب بچے جو چھوٹے والے بچے ہوتے ہیں تو بوڑھے والدین کے پاس کون رہتا ہے, ان کو انٹرٹین کون کرتا ہے, ان کی خدمت کون کرتا ہے؟ اگر بچے بڑے ہوتے اور پھر بعد میں آپ نے بچوں کو بند کر دیا بچے پیدا ہونا, اور وہ جو دو بچے تھے آپ کے بڑے ہو گئے, یا چار بچے تھے آپ کے بڑے ہو گئے, وہ سب چلے گئے. آج کل تو یہی سسٹم ہے نا کہ بچے بڑے ہوتے ہیں جاب کے لیے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور ماں باپ کو اکیلے چھوڑ دیتے ہیں, نہ ان کی خدمت کا احساس, کوئی احساس نہیں ہے. تو یہ جو چھوٹے بچے ہوتے جو آخری عمر میں ہوئے تھے, یہ جو بعد میں ہوئے تھے بہت سالوں بعد ہوئے تھے, وہ چھوٹے بچے کتنے کارآمد ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کتنا والدین کے ساتھ وقت گزارنے والے, ان کو چاہنے والے, اور والدین کے لیے ایکچولی زندگی کا سبب ہوتے ہیں وہ بچے, ان کو سپورٹ کرنے والے, ان کو سہارا دینے والے. تو کبھی یہ نہ سوچے کہ بچے بڑے ہو گئے پریگننسی سے کیا فائدہ. یہ ہندوانہ سوچ ہے, یہ غیر مسلم کی سوچ ہے, یا یہ سوچ ایکچولی وہ علد الخصام پیدا کرتا ہے اپنے خوبصورت قول کی وجہ سے, ٹی وی کے ایڈورٹائز کی وجہ سے. ٹی وی پر کیا ایڈ آتے ہیں؟ جب کم بچے ہوتے کہتے ہیں کہ ہاں ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں, اور زیادہ بچوں کو ہمیشہ پریشان حال بتایا جاتا ہے زیادہ بچے والوں کو. تو ایکچولی یہی وہ خوبصورت قول کے ذریعے سے وہ علد الخصام پوری دنیا میں اس طرح سے وہ شوشہ چھوڑتا ہے. یہ اپنے حسین قول سے, اپنے جمیل قول سے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے کہ دیکھا کم بچے خوشحال گھرانہ، یہ سلوگن زیادہ اچھا ہے، ہم دو ہمارے دو، یہ سلوگن خوبصورت بنا کر وہ پیش کرتا ہے۔ تو ایکچولی یہ صرف جھوٹے خواب ہیں، جھوٹ بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں تو اپنی نسل کو بچانا ہے، ہمیں تو ان لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ جس کی کثرت دیکھ کر ہمارے رسول اکرم فخر کریں گے انشاءاللہ۔ تو زیادہ بچے ہوں گے جبھی تو اللہ کے رسول فخر کریں گے نا۔ تو جو مائیں ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ بچوں کو بند کرنے کی بات نہ کریں، ہونے دے بچے۔ اللہ تعالی ہماری امت کو صحیح فکر اور سوچ دے انشاءاللہ، اور ان کے دل میں یہ بات ڈالے، اور وہ غیروں کے یہ اس طرح کے بہکاوے میں نہ آئیں کہ وہ بھی بچے بند کرانے کی سوچیں۔ اور ویسے بھی جو ضبط ولادت ہے اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، ضبط ولادت کہا جاتا ہے اس کو۔ ایک بہت اچھی کتاب ہے ضبط ولادت کے نام سے، آپ چاہے تو اس کو ضرور پڑھیں کتاب کو۔ آپ کو اس میں تمام جو الد الخصام ہیں یا جتنے بھی ایسے دنیا میں لوگ ہیں، آپ کو ان کی مینٹلٹی یا ان کی جو سوچ ہے یا کس بنا پر یہ نظریے کو پیش کیا گیا، وہ ساری ڈیٹیل اس میں موجود ہیں۔ ضبط ولادت کا مطلب ہے کہ کس طرح سے پیداوار کو، یعنی بچوں کی پیداوار کو، نسلوں کو کنٹرول کیا جائے، یعنی تاکہ نسل آگے نہ بڑھے، زیادہ آبادی نہ ہو، جبکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی تصور نہیں۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، عمر رضی اللہ عنہ کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے، اس وقت ان کا اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ ان کے پیٹ پر بیٹھ کر کھیل رہا تھا، اور وہ امیر المومنین تھے۔ تو ایک بدوی عرب آیا اور اس نے دیکھا یہ منظر تو حیران ہو گیا، اور کہنے لگا کہ امیر المومنین، آپ بچوں سے کھیلتے ہیں اس طرح سے؟ میرے تو اتنے اور اتنے بچے ہیں، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوتی میرے پاس آنے کی، یعنی میں اتنا اسٹرکٹ ہوں، اتنا سخت ہوں۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے ہی رحم نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں، یعنی یہ تو بچوں سے کھیلنا، بچوں سے محبت کرنا، کیونکہ بچے انٹرٹین کا ذریعہ ہوتے ہیں الحمدللہ، ان کو دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے وہ بالکل بیان سے باہر ہے۔ تو یہی بچے تو ہمارے صدقہ جاریہ بنیں گے، جتنے زیادہ بچے ہوں گے انشاءاللہ، اگر وہ نماز کے بھی پابند ہو جاتے ہیں کم از کم، تو جتنے بچے نماز کے پابند ہیں گے، ہم کو ان سب کا، ان کی نمازوں کا بھی اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ نیک اولاد ہی تو ہوتی ہے جو انسان چھوڑ جاتا ہے اپنے پیچھے، جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے۔ تو کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم کو بچے کم چاہیے یا ہم کو بچوں کو بند کروانا ہے، نہیں، پلیز اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ یہ جو سوچ پیدا کی جا رہی ہے الد الخصام کی طرف سے، اس سوچ کو ہم ختم کرنے والے بنیں، اور نسلوں کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود اس کی نشانیاں دے دی کہ یہ اس کی دوڑ دھوپ ساری زمین میں فساد کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ نسلوں کو تباہ کرتا ہے، یہ کھیتیوں کو برباد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ایسے لوگوں سے جو فساد پھیلاتے ہیں۔ پھر جب اسے کہا جاتا ہے، آگے دیکھیے آیت نمبر 206، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہو اس سے، اتق اللہ کی، تقوی کر اللہ سے، یہ تو تقوی کر اللہ سے، اخذته العزہ تو پکڑ لیتی ہے اس کو عزت نفس، بالاسم گناہ پر، فحسبه تو کافی ہے اس کو جہنم، جہنم ولبئس المہاد، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ، یہ بہت بری جگہ ہے۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو اپنی عزت کی خاطر گناہ پر جم جاتا ہے، تو جہنم اسے کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے یہاں پر کیوں کہا گیا کہ اس کو عزت پکڑ لیتی ہے گناہ پر، اس کا مطلب ہے تکبر، یعنی جب اس کو اللہ کا ڈر دلایا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے، اس کو نیکی کی طرف لایا جاتا ہے، تو کہتے کہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو اس طرح سے مجھے، بلکہ میں صحیح ہوں، تم غلط ہو، اور اس کو جھوٹی عزت پکڑ لیتی ہے گناہ کی وجہ سے، اور وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، وہ پھر خیر کی طرف آنا نہیں چاہتا، اس کو خیر کی طرف آنا معیوب لگتا ہے، تو لہٰذا وہ اپنے غرور نفس پر ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے۔ تو اب کہ جب بھی ہم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا جائے، ہم کو کوئی اپنی غلطی پر کوئی ٹوکے، تو کبھی برا نہیں ماننا چاہیے، یا پھر تاویل پیش کر کے اپنی غلطی کو صحیح نہیں قرار دینا چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو کہہ دیں کہ اگر مجھ میں یہ خرابی ہے تو میں اسے ضرور دور کرنے کی کوشش کروں گی۔ اگر ایسا ہم نے کہہ دیا تو الحمدللہ ہمارے اندر عاجزی ہے، ہم صحیح مسلمان ہیں، صحیح مومن ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہہ کے آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ مجھے میری برائیوں پر ٹوکے، اور یہ میری کوئی برائی تھوڑی، یہ تو اچھا ہی ہے، اگر ہم وہ جھوٹی عزت پر ڈٹے رہے جمے رہے، تو یہ تکبر ہے اصل میں۔ تو اس لیے اس کو گناہ کے ساتھ اپنی جھوٹی عزت پر ڈٹے رہنے کے لیے کہا گیا کہ اس کے لیے پھر جہنم کافی ہے، اور وہ بہت ہی بری جائے قرار ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اپنی غلطیوں پر ڈٹے رہنا، اپنی غلطیوں کو نہ ماننا، ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں۔ پھر اب دوسرے پرسن کی بات کی گئی، اور سبحان اللہ، قرآن کریم کا اتنا خوبصورت انداز ہے، ایک حسین امتزاج آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ جہاں پر ایک طرف ایک بات بتائی جاتی ہے پھر اس کے اپوزٹ میں دوسری بات بتائی جاتی ہے، ایک طرف جنت کا تذکرہ ہے تو دوسری طرف جہنم کا تذکرہ ہے، کبھی نیک لوگوں کی باتیں ہیں تو پھر کبھی منافقین کی باتیں ہیں، کبھی مشرکوں کی اور کافروں کی باتیں ہیں تو پھر کبھی مومن کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ ایکچولی کمبینیشن ہے، اور یہی مزاج اسلام پیدا کرتا ہے ہمارے اندر، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بتائی گئی تھی کہ آپ بشیر اور نذیر تھے، کہ جہاں خوشخبری ہے تو وہاں ڈراوا بھی ہے، جہاں ڈراوا ہے تو پھر اس کے آگے خوشخبری بھی ہے، اور یہی چیز انسان کو پسند ہے۔ اگر آپ صرف ڈراوا ہی ڈراوا دیتے جائیں گے تو لوگ گھبرا جائیں گے اور بھاگ جائیں گے، اور اگر آپ صرف خوشخبری ہی خوشخبری دیتے جائیں گے تو لوگ تو بے فکر ہو جائیں گے، اچھا خوب عیش کر لو، آخر کا جنت تو پکی ہے اپنے لیے۔ تو نہیں، دونوں کے بیچ آپ کو لے کر چلنا ہے، ڈرانا بھی ہے، خوف بھی دلانا ہے، اور خوشخبری بھی دینی ہے۔ تو یہی حسین امتزاج ہے قرآن کریم کی آیات کا ماشاءاللہ۔ تو اب یہاں پر ایسے دوسرے شخص کی بات کی جا رہی ہے جو اس کی بالکل اپوزٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون ہے وہ شخص، اس کی کیا کوالٹیز ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَشْرِي، جو وہ بیچتا ہے، نفسہ اپنا نفس، اپنی جان، ابتغاء مرضات اللہ، چاہنے کو مرضی اللہ کی، یا اللہ کی مرضی چاہنے کو، یا اللہ کی مرضی تلاش کرنے کے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالی رؤوف، شفقت فرمانے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں پر۔ سبحان اللہ۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ تعالی بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے یہ ہم لوگ ہوں انشاءاللہ، یہ نیک لوگ۔ اب یہاں الد القسام کے مقابلے میں ایک ایسے نیک شخص کا تصور دیا جا رہا ہے، جو کیسا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی تلاش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی چاہنے کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، یعنی اپنی جان کھپا دیتا ہے، لگا دیتا ہے اپنے آپ کو۔ وہ سوچتے کہ میں ایسا کون سا کام کروں، یہ خدمت کروں یا وہ کام کروں، یہ چیز کروں یا وہ چیز کروں۔ نیکیوں کی تلاش میں رہتا ہے، اور کیوں تلاش میں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کو چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ دن رات تلاش کرتے رہتا ہے ایسے کام، ایسے بہانے، جس سے اللہ تعالیٰ، اس کا رب، اس سے راضی ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ کیا وہ میں ہو سکتی ہوں؟ ضرور اپنا جائزہ لیں، اور میں ہو سکتی ہوں، میں بن سکتی ہوں انشاءاللہ، اگر میں کوشش کروں تو میں یہ نیک لوگوں میں شامل ہو سکتی ہوں۔ کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جو اپنا نفس بیچ دیتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ توبہ میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے مومنوں کے جان اور مال، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ مومن اپنی جان اور اپنا مال بیچ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں، اور جب اس نے بیچ دیا تو پھر اس پر خود اس کا اختیار نہیں رہا۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ دن رات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام ڈھونڈتا رہتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے، اور کوئی نیکی کا موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اور کس کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ بس وہ چاہتے تھے، وہ ڈھونڈتے رہتے تھے ایسے موقع جس میں وہ اللہ کو راضی کر سکے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے نکلے تو راستے میں کفار مکہ نے ان کو روک لیا اور کہا کہ ہم اسی وقت تمہیں چھوڑیں گے جب تم یہ سارا مال ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ تم نے مکہ میں رہ کر یہ مال حاصل کیا ہے، بزنس کیا ہے، تو دیکھا جائے تو یہ ہمارا ہی مال ہے، اگر تم چاہتے ہو جانا تو مال دے دو۔ تو صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے وہ تمام مال ان کے حوالے کر دیا اور اکیلے تنہا مدینہ کی طرف چل پڑے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صہیب نے نفع بخش تجارت کی، یعنی کیا کیا تھا، انہوں نے اپنا مال بیچ دیا تھا، کس لیے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ تم نے بہت اچھی ہجرت کی ہے، بہت اچھی تجارت کی ہے، نفع بخش تجارت کی۔ تو ایسے ہی مخلص مومنوں کے حق میں آیت نازل ہوئی، جو اپنا نفس، اپنا مال بیچ دیتے ہیں اللہ کی خاطر، ان کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا، ان کو بس کیا چاہیے ہوتا، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اور وہ ایسے موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنی طرف سے خود ایک اونٹنی اللہ کے رسول کے لیے بھی خرید لی بغیر بولے۔ جب غلاموں کو آزاد کرنے کی بات آتی تھی تو ایسے کمزور غلام تھے اور ان کو ان کے جو مالک تھے بہت تکلیف دے رہے تھے، اذیت دے رہے تھے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، ایسے کمزور غلاموں کو اپنا مال دے کر چھڑایا، اور اس چکر میں ان کا مال بھی ختم ہو گیا، لیکن ان کو کیا چاہیے تھا؟ اللہ کی رضا. اپنے غریب رشتہ داروں کی کفالت کرتے تھے. کچھ غریب رشتہ داروں نے ان کو تکلیف دی ان کی بیٹی کے معاملے میں، عائشہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں، اور الزامات میں خود بھی شامل ہو گئے. اس کے باوجود بھی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم سے درگزر کرے اور تمہیں معاف کرے، تو کہا کہ ضرور ہم چاہتے ہیں، اور پھر اپنے انہیں رشتہ داروں کو مزید اور مال دینے لگے، ان کی کفالت کرنے لگے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے وہ شخص جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی چاہتا ہے، جو اپنا نفس اللہ کی خاطر بیچ دیتا ہے. اس کی اپنے نفس کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ اس پر توجہ نہیں دیتا، بس وہ یہ ڈھونڈتا رہتا ہے مواقع کے اس کو اللہ کی رضامندی کہاں سے ملے گی. تو اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا ہے، وہ لوگوں کے لیے جیتا ہے، وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کو اچھا مشورہ دیتا ہے، جہاں تک ہو سکے اپنی ذات سے ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اپنے مال سے، اپنی ذات سے، اپنے وقت سے. وہ دن رات صبح ہوتے ہی اس کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ آج میں ایسا کون سا خیر کا کام کروں جس سے مجھے اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل سکتی ہے. یہ ہوتا ہے وہ شخص جیسے کہ صحابہ کرام تھے. تو ہمیں بھی صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانا چاہیے کہ ان لوگوں نے کیسے اللہ کی رضامندی تلاش کی، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضامندی دے دی. سبحان اللہ، دنیا میں مل گیا تھا ان کو یہ ٹائٹل، اور دنیا میں ان کو یہ خوشخبری مل گئی تھی کہ اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو یہ ابتغاء کیا تلاش کرتا ہے؟ مرضات اللہ، اللہ کی مرضی. تو یہ جو رضی ہے، رضی اللہ عنہ جو ہم کہتے ہیں، تو یہ ٹائٹل صحابہ کو ملا. تو ایسا اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام نے جو جو کام کیے ایکچولی وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مرضی، اپنی رضامندی دے دی الحمدللہ. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہ لوگوں میں شامل ہوں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی تلاش کریں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کریں، اور اس کی خاطر ہم کو اپنے نفس کو بیچنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں، اور تب ہم کو اللہ کی مرضی ملے گی. تو ہم کو پھر اپنے لیے نہیں جینا ہے، بلکہ ہم کو اوروں کے لیے جینا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں وہ درجہ، تو پھر ہم کو کچھ قربانی دینی پڑے گی کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. سبحان اللہ، واقعی میں بہت صحیح بات ہے کہ جب تک قربانی کی سطح پر نہیں جئیں گے، دوسروں کے لیے فکر نہیں کریں گے، تب تک کہ ہمارا اپنا بھی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اپنے لیے جینے والے تو آپ کو بہت مل جائیں گے، لیکن دوسروں کے لیے قربانی دینے والے آپ کو بہت کم ملیں گے. تو ہم کو ایسے لوگوں میں شامل ہونا ہے جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اللہ کے ہاتھوں. پھر اسی لیے آگے جو آیت آئی ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے تو ہم کو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا پڑے گا. آیت دیکھیے 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے، ولا، اور نہ، تتبعوا، تم پیروی کرو، خطوات، قدموں کی، الشیطان، شیطان کے، انہو، بے شک، لکم، وہ تمہارے لیے عدو مبین، دشمن ہے کھلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی اتباع نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ابھی جو ادخلوا فی السلم کافہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تھوڑا سا اسلام بھی لے لو، تھوڑا سا فلاں دین کو بھی مان لو، تھوڑا سا فلاں مذہب کو بھی مان لو، اور وحدت ادیان کا ایک ملغوبہ بنا لو. نہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف دین اسلام ہے. آپ کو اسلام کو، اگر آپ اسلام کو ماننے والے ہیں، تو آپ کو پوری طرح اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. یہ نہیں کہ مسجد کی حد تک تو اسلام ہے، مدرسے کی حد تک اسلام ہے، اور باہر بازار میں، شادی ہال میں، بزنس میں، گھر میں، جو چاہے آپ اپنی مرضی میں آزاد ہیں. نہیں، ایک مومن ایسا نہیں ہوتا ہے. مومن سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو، ورنہ اپنے آپ کو چھوڑ دے، باہر نکال دے اس سے. تو ادخلوا فی السلم کافہ مطلب شریعت کو پوری طریقے سے ماننا، اور اس میں پوری شریعت آ جاتی، مکمل شریعت کو فالو کرنا، اور یہ نہیں کہ کچھ چھوڑا، کچھ پکڑا، کچھ لے لیا اپنی مرضی کی بات، خواہشات نفس کی بات مان لی اور کچھ چھوڑ دیا. اچھا ٹھیک ہے، فجر چونکہ اس میں نیند قربان کرنی پڑتی ہے تو فجر چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے بہت سارے مسلمان ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ لیتے ہیں. تو یہ اتباع کی پیروی کرنا، یہ ہوا کی خواہش کرنا، یعنی خواہش نفس کی پیروی کرنا ہوئی، ہوا کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں. تو ایسا نہیں کہ کچھ لیا، کچھ چھوڑا، کچھ پکڑا، اور جو خواہش کے مطابق ہے وہ لے لیا اور جو خواہش کے مطابق نہیں اس کو چھوڑ دیا. بلکہ اس میں تمام افعال آ جاتے ہیں, تمام احکام آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مخصوص کیے ہیں. اور جو شریعت کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دینا, یعنی جو بھی شریعت میں نہیں ہے اس کو ترک کر دیا جائے, اور جو واجبات ہیں اس کی پیروی کی جائے, بلکہ جو نفل ہیں اس کو بھی پابندی سے کیا جائے. یعنی دین کو خواہشات کی تابع نہیں بنانا ہے, بلکہ اپنی خواہشات کو دین کے تابع بنانا ہے. اور وہ سارے کام کرنے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرت دی ہے, جو خیر کے افعال ہیں. سبحان اللہ. تو دخول اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب ہے کہ یعنی مومن کے بارے میں تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ شریعت کی مخالفت کرے اور شیطان کے راستے پر چلے. جو بھی اسلام میں پورا داخل نہیں ہوا اس کا مطلب ہے لازمن وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے, یہ شیطان کو فالو کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا فرمایا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو, کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 85 میں کہا تھا کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو, تو یہ والا معاملہ نہیں ہوتا ہے مومن کا. کہ یہ کون سا اسلام ہوا بھلا کہ اپنی پسند کی باتیں لے لی اور باقی باتیں چھوڑ دی. یہ تو خواہشات نفس کو الہ بنانا ہوا. عیسائیوں کی طرح یہ بھی نہ ہو کہ دین کو پرائیویٹ معاملہ ہم بنا کر رکھ دیں, کہ مسجد میں دین ہو لیکن سیاست میں یا دنیا جہان میں بے دینی ہو. یا یہ بھی نہ ہو کہ جو جی چاہے کرو, وہ دین اسلام میں اپنے خواہشات نفس کے مطابق داخل ہوتے ہیں. یعنی جو کرسچن تھے انہوں نے اپنے دین کو کیا بنا لیا, اپنی مرضی کا معاملہ بنا لے کے صرف سنڈے کے سنڈے چرچ چلے جاؤ, باقی جو کرنا ہے کرو, شراب پیو, جو تم کر سکتے ہو دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے تم سب کر سکتے ہو. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کیا ہے, گھر میں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ مسجد میں بھی مسلمان ہیں, مدرسے میں بھی مسلمان ہیں, شادی ہال میں بھی مسلمان ہیں, بازار میں بھی مسلمان ہیں. آپ بزنس کریں تو آپ کی جو ڈیلنگ ہوں گی وہ صرف اسلام کے مطابق ہوگی. آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے, غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتے. تو پوری زندگی میں اسلام ہو. دو کشتیوں کا سوار نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو کہ ایک پیر ایک کشتی میں اور ایک پیر دوسری کشتی میں, اس سے تو ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے, گر جائے گا, ہلاک ہو جائے گا. تو اسلام کیا ہے, مکمل دین ہے, مکمل وے آف لائف ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. یہ صرف عبادات تک ہمارا دین نہیں ہے, یہ صرف آپ نے عبادات کر لی تو آپ مسلمان ہو گئے, نہیں. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو لازمن بازاروں میں بھی مسلمان ہی ہونا پڑے گا, لین دین میں جو ڈیلنگ ہے آپ کی وہ بھی ایز اے مسلم کی حیثیت سے ہو. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سیاست ہو یا دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں یا جو بھی کچھ ہو, آپ کو اسلام میں پوری طرح داخل ہونا ہے. بے جا رسم و رواج سے آپ کو بچنا ہے, بدعات سے آپ کو بچنا ہے. یہ نہیں ہوا کہ آپ نے کچھ رسم و رواج لے لیے, کچھ آپ کے جہاں جس جگہ آپ رہتے ہیں وہاں کے رسم و رواج کو اپنا لیا, کچھ بدعات لے لی اور ایک ملغوبہ بنا کے رکھ دیا. نہیں, اسلام مکمل اطاعت کا نام ہے. اگر تم یہ مکمل اطاعت نہیں کرو گے, پوری طرح سے اسلام میں داخل نہیں ہوگے, تو شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن جاؤ گے. اور یہ دشمن تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. یعنی شیطان اس قدر ہمارا ایسا دشمن ہے کہ جو ہم کو دانتوں سے پکڑ کر رکھنا چاہتا ہے, اور وہ انتظار میں رہتے کہ کس طرح سے وہ اس انسان کو بہکاتا ہے کہ یہ بھی جہنم کا حصہ بن جائے. تو شیطان انتظار میں ہے کہ انسان کو بہکائے, پھسلائے اور جہنم کا حقدار بنا دے. اس لیے ہم کو شیطان سے اگر بچنا ہے تو مکمل اسلام کی پیروی کرنا ہوگا, مکمل اسلام میں داخل ہونا ہوگا, ادروائز شیطان ہمیں اپنا ترنے والا بنا لے گا. تب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہماری شادیاں کیسی ہونی چاہیے, اسلام کے مطابق ہونے چاہیے, سادگی سے ہونی چاہیے, بے جا رسم و رواج نہ ہو, بدعات نہ ہو. ہمارے تہوار کون سے ہو, جب بس دو تہوار اللہ کی رسم نے کہا تھا منانے کے لیے, کہ دوسرے لوگوں کے بھی کچھ تہوار ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے دو تہوار ہیں, تم اس میں خوشیاں مناؤ, اور وہ کون سی ہے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو یہ دو عیدیں منانے کے لیے کہا اللہ کی رسم نے, کوئی تیسری عید کا ذکر نہیں کیا. تو ہم کو بھی بس یہ دو عیدیں منانی چاہیے, اور یہ دو عیدوں میں خوشی کا الحمدللہ موقع ہوتا ہے, تو خوشیاں منانی چاہیے, انجوائے کرنا چاہیے. پھر اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو بزنس ہو اس میں وہ بزنس سچائی پر مبنی ہو, آپ جو کاروبار کرتے ہیں وہ حلال چیزیں ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ شراب کے کاروبار میں حصہ لے رہے ہیں, آپ سود کے کاروبار میں حصہ لے رہے ہیں, آپ جب شیئر خریدتے ہیں تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کس چیز کے شیئر ہیں. تو ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی. آپ کی ڈیلنگ، آپ کے جو معاملات ہیں لوگوں سے، وعدہ اگر آپ نے کیا تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے، تو آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یا بڑی بڑی چیزیں ہیں، ان سب کو اسلام کے مطابق ہی ڈیل کرنا پڑے گا. یہ ہے اسلام میں مکمل داخل ہونا. یہ نہیں کہ شادی کرتے تو آپ نے کہ اچھا ہماری مرضی، ہمارا پیسہ ہے، ہم جس طرح سے چاہے خرچ کریں. پھر جہیز کا معاملہ ہے، یہ بھی غیر اسلامی طریقہ ہوا. نہ شادی میں جہیز کا کوئی تصور ہے اسلامی شادیوں میں، اور نہ ہی جہیز کے لین دین کی بات کی گئی ہے، اور نہ ہی بے جا رسم و رواج کی بات کی گئی ہے، نہ فضول خرچی کی بات کی گئی ہے. شادیاں سادگی سے ہوتی تھیں. تو سب سے پہلے ہم کو اگر ان اسلام میں مکمل داخل ہونا ہے تو ہم کو یہ شادی والے جو معاملات ہیں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اس کو درست کرنا پڑے گا، ورنہ اسلام ہماری زندگی میں آئے گا ہی نہیں. آگے دیکھیے، فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. فَإِنْ تو اگر زَلَلْتُمْ دَگْمَگَائے تُمْ مِنْ بَعْدِ بعد اس کے مَا جَاءَتْكُمْ کہ آئیں تمہارے پاس البینات واضح نشانیاں، فَعَلَمُوا تو تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم زبردست ہے، حکمت والا ہے. حل نہیں ينظرون وہ انتظار کر رہے، اللہ مگر اَنْ يَعْتِيَهُمْ کہ آئے ان کے پاس اللہ اللہ فی ظلل سائبانوں میں، من الغمام بادل کے، والملائکہ اور فرشتے، وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا جائے معاملے کا، وَإِلَى اللہ اور اللہ کی طرف ترجعُ الامور لوٹائے جاتے ہیں تمام امور. پھر اگر تم روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئیں اور قصہ ہی صاف کر دیا جائے اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اب یہاں پر دراصل بات یہ کی جا رہی کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں ان کے پاس آئیں، خود اللہ کے رسول ان کے درمیان موجود تھے، قرآن ان کے سامنے نازل آیا، نازل کیا گیا، اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا. تو اور وہ اعتراض کرتے تھے کہ کوئی اور بڑی نشانیاں لے کر آؤ. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی نشانی تو تمہارے سامنے آ گئی، اب بھی تم ایمان نہ لائے تو پھر اور کیا چاہیے تمہیں. اور جب یہ جو نشانیاں آ جائیں گے، جو بڑی بڑی نشانیوں کے جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو، اور جو تم چاہتے کہ تم یہ چاہتے کہ بس اب اللہ تعالیٰ ہی اتر آئے نیچے اور فرشتے بھی آ جائیں اور پھر معاملہ ہی تمام کر دیا جائے، پھر تو قیامت قائم ہو جائے گی. جس وقت یہ بڑی بڑی نشانیوں کو جو غیب میں ہیں آج جب بڑی بڑی نشانیوں کو جب کافر دیکھ لیں گے تو اس وقت ان کا ایمان بھی صحابہ کے جیسا ہو جائے گا. تو اس وقت تو ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ غیب کی باتیں دیکھ لیں گے، قیامت کا قائم ہو جانا، آخرت، عذاب، جہنم، جنت، یہ ساری چیزیں جب وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو ان کا ایمان تو بالکل بہت زیادہ ہو جائے گا صحابہ کے جیسا. تو اس وقت کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اصل تو ایمان کب لانا ہے؟ ابھی لانا ہے. تو مسئلہ اگر آیتوں پر ہی اٹکا ہوا ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سی نشانیاں بھیجی. اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ کتنی بھی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی نہیں مانتے، اور جن کو ماننا ہوتا ہے وہ بغیر نشانیوں کے بھی مان لیتے ہیں، جیسے صحابہ کرام تھے. تو یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ قرآن کی آیت پر عمل کرنے والے بنے، اس پر ایمان لانے والے بنے. تو آج کی آیت سے جو بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ ہم کو بیچ کی راہ، اعتدال والی راہ اختیار کرنی ہے، ہم کو قائم رہنا ہے ایسی راہ پر جو افراط اور تفریط کے بیچ میں ہو، اور ہم کو آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا ہے، اپنے اطراف کے حالات کو دیکھنا ہے، اور جو مفید چیزیں ہیں اسے ہمیں لے لینا ہے، جو فائدہ مند چیزیں ہیں جو اسلام کے مطابق ہیں اس کو ہمیں لے لینا ہے. یعنی لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، لوگوں کے حسین اور جمیل باتوں اور وعدوں میں نہیں آنا ہے، بلکہ ہم کو پہلے پرکھنا ہے، دیکھنا ہے، جانچنا ہے، اور جب وہ بات ہمیں اسلام کے مطابق رکھتی ہے تو ٹھیک ہے ہم قبول کر لیں، ادروائز اس کو ریجیکٹ کر لیں. دوسری بات ہے کہ جو اللہ کی خاطر اپنا نفس بیچ دیتا ہے تو ہم کو دیکھنا ہے کیسے وہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں جو اللہ کی رضامندی جس میں شامل ہے، جسے ہم کو اللہ کی مرضی مل سکتی ہو، اور یہ ہم کو مل سکتا ہے سیرت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور صحابہ کرام کی سیرت میں. تو ہم ضرور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا نفس بیچ دیں اللہ کے ہاتھوں اور اللہ کی مرضی ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو لازماً اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی سیرت ڈیٹیل میں پڑھنی ہوگی. اور تیسرا قابل عمل نقطہ ہے کہ جب تک ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ معصیت کیا ہے، نافرمانی کیا ہے، تو ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا ہم کو خیر اور شر دونوں معلوم ہونا چاہیے تاکہ جب شیطان ہمیں بہکائے تو ہم شر کو چھوڑ دیں اور خیر کو اپنانے والے بنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور جو قابل توجہ پوائنٹ ہے کہ اس میں کبر سی بات کی گئی ہے کہ کبر کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی یہ نصیحت کو قبول کرنے میں مانع ہوتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، تو لہٰذا ہم کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی پر ٹوکے تو ہم اس نصیحت کو قبول کرنے والے بنے، نہ کہ تکبر کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کرنے والے بنے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اگر ہم چاہتے، کیونکہ اللہ کی رضامندی دراصل جنت ہے، جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل گئی تو جنت بھی مل گئی، تو اس جنت کے لیے پھر ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو ہمارے نفس پر ہو سکتا ہے گراں گزرے، لیکن اگر وہ کام ہم کریں گے تو ہم کو اس کے بدلے اللہ کی مرضی اور جنت ملے گی. اور شیطان سے ہمیں ہمیشہ الرٹ رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں متنبہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اس کے بارے میں کہ یہ وسوسے ڈالتا ہے، یہ لوگوں کے دلوں کو میں وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے، اور اس کا جو راستہ ہے، جو شیطان کی خطوات ہے، وہ کیا ہے؟ دھوکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. لہٰذا مومن کو ہمیشہ اس سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنی چاہیے، اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے بہکاوے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کام کرنے والے بنیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.